نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، قرآن مجید کی ایک آیت جو تلاوت کی گئی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جامع ترین آیت ہے اور اس کے تحت تمام احکام اس آیت کے تحت داخل ہو جاتے ہیں. جن احکام پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا کہا ہے، عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی اس آیت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے وہ بھی احکام اس آیت کے تحت داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے وہ کرو، جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے اس سے رک جاؤ، تو تبھی دین میں داخل ہوگا جی پورا کا پورا. ورنہ یہ کہا جائے گا کہ بھی کچھ چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا دین پر عمل کر لیتا ہے، تھوڑے کو چھوڑ دیتا ہے. تو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اس کو ذکر بھی کیا ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اللہ کی جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس میں جو احکام متوجہ ہوتے ہیں انسان کی طرف، سب سے پہلے انسان کو اپنے اوپر ان کو لاگو کرنا چاہیے کہ ان آیتوں پر سب سے پہلے میں عمل کرنے والا بن جاؤں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا اول العابدین، سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوں. عبادت کرنے والے تو سارے ہی ہیں، لیکن سب سے پہلے عبادت کرنے والا، سب سے پہلے حکم پر عمل کرنے والا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے رکنے والا. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والے بن جائیں. اب چاہے وہ کرنے کا کام ہو تو اس کو کر لیا جائے، رکنے کا حکم دیا گیا ہو تو فوراً رک جائے. ہمارے اس معاشرے کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پورا دین یا دین کی پوری شکل و صورت ہم پر ہمارے سامنے نہیں. کوئی شخص دین کی ایک تصویر تو سامنے کی ہمیں دکھا دیتا ہے لیکن دوسری تصویر ہمیں نہیں دکھاتا، تو اس لیے پورا کا پورا دین جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. نتیجہ یہ کہ ہم اس سے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ بھی ناقص ہی ہوتا ہے. جب دین پر عمل ناقص ہوگا تو نتیجہ بھی ناقص آئے گا، جب دین پر عمل مکمل ہوگا نتیجہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو. اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص کی نئی نئی شادی ہوئی اور اس کے بعد وہ کچھ دن مصروف رہا اپنے کاموں میں، ایک دن کہیں اور اس نے کہیں جانا تھا تقریب میں، درزی سے کپڑے سلوائے، اس کا پاجامہ جو ہے کچھ بڑا سل گیا، ایک بالش جو ہے پاجامہ بڑا ہو گیا. اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے کہا کہ بھئی یہ پاجامہ بڑا ہو گیا، اس کو ایک بالش کاٹنا ہے. تو وہ پتہ نہیں کس موڈ میں تھی، اس نے کہا کہ اپنی بہن کو دے دے، اس سے وہ کاٹ دے گی، مجھے اس وقت ٹائم نہیں. خیر بچارہ بہن کے پاس چلا گیا، اس نے کہا بھئی اس کو ایک بالش کاٹ دینا، میں نے ذرا جانا ہے رات میں تقریب میں تو پہن کے جاؤں گا میں. بہن بھی کسی موڈ میں تھی، اس نے کہا بھئی اس وقت مجھے فرصت نہیں ہے، کسی اور سے کرا لو. وہ والدہ کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ آپ کر دیجیے کام. تو ماں نے بھی اس وقت منع کر دیا، بہرحال وہ چھوڑ کے چلا گیا، کہا کہ اچھا یہ کر دینا بعد میں جب وقت ملے. تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بیوی کو خیال آیا کہ بہرحال میاں نے کہا تھا ایک کام کا چلو کر ڈالو، تو اس نے ایک بالش ناپی اور اس پجامے کو کاٹ کر موڑ کر سی دیا دوبارہ سے. تو تھوڑی دیر بعد بہن کو خیال آیا بھائی نے کام کا کہا تھا، اس نے بھی ایک بالش کاٹا اور اس نے بھی سی دیا دوبارہ سے، اب پتا ہے نہیں کسی کو میں نے بھی کاٹ دیا. اب ماں کو جو خیال آیا تو اس کو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اس نے کہا بچہ کہہ گیا تھا، تو میں نے اس وقت تو اس کو جواب نہیں دیا صحیح، لاؤ چلو اس کا کام ہی کر دوں، اس نے بھی ایک بالش ناپ کے اور اس کا پاجامہ. اب شام کو جب اس نے پہنا تو پاجامہ نہیں تھا، وہ جانگیا بن گیا تھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ بھی دین اسلام کے ساتھ یہی ہے، ایک کا دل چاہتا ہے تو ایک سنت کو اڑا دیتا ہے، دوسرے کا جی چاہتا ہے تو وہ دوسرا حکم کاٹ دیتا ہے، اور تیسرا سمجھتا ہے کہ یہ بھی دین میں نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. نتیجہ یہ کہ آج ہمارے سامنے دین کی پوری شکل و صورت نہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم دین پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، کیونکہ سامنے دین مکمل جو نہیں. الحمدللہ دین تو مکمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کیسے فرماتے تھے، کس طرح سے بیٹھتے تھے، کیا طریقہ تھا، آپ نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی. حتیٰ کہ آپ شروع میں سن چکے ہیں کہ ایک یہودی نے اعتراض کیا تھا کہ تمہارے نبی کیا تمہیں یہ بھی سکھاتے ہیں پیشاب کس طرح کیا جائے. فرمایا کہ ہاں ہمیں ہمارے نبی نے یہ بات بتلائی ہے کہ استنجا کس طرح کیا جائے، ڈھیلا کس ہاتھ میں پکڑا جائے، پیر کس طرح پہلے داخل ہو بیت الخلاء میں تو الٹے پیر سے داخل ہو، کیا دعا پڑھ کے داخل ہوں، یہ سب باتیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں. اور فرمایا کہ ہمارے نبی، ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا نبی جو ہے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا اور ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان. تو بلا شک و شبہ جس نبی نے ہمیں ایک ایک بات بتلائی ہو اس کی ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے سامنے دین کی پوری صورت جو ہے وہ نہیں آتی، یہ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. دونوں باتیں، بتانے والوں کا بھی کچھ قصور اور جو جن کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں ضرورت کے مطابق ان کا بھی قصور. بس یہ کہ سب پر پورا عالم بننا تو کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ درس نظامی کے فارغ و تحصیل ہوں، نہ یہ ممکن ہے نہ یہ ضروری ہے. لیکن کم از کم اتنا دین کا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے کہ ہم جس سے حلال و حرام میں تمیز کر سکیں، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اگر کوئی شخص اتنا بھی دین نہیں سیکھتا تو اس نے کیا سیکھا پھر. اسی کو تو بیان کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، یا علی کل مسلم تک صحیح روایت جو ہے کہ علم کا، علم دین کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو لازمی بات ہے کہ سارے دین کا طرف مراد نہیں ہے اس سے، مطلب یہ کہ اپنی ضرورت کے مطابق تو علم دین حاصل کرو. یقیناً ایک آدمی شادی کر رہا ہے تو شادی سے متعلق اس کو سارے اپنے حقوق کا معلوم ہونا چاہیے، شریف جو ہے اس نے کیا حق رکھے بیوی کے، اسی طرح بیوی جو ہے وہ یہ سیکھے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں. دکاندار ہے دکان کھول رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے تجارت میں کرنے لگا ہوں تجارت کے کیا اصول ہیں اسلامی. اسی طریقے سے جو شخص جو بھی کاروبار کر رہا ہے، حج والا حج کرنے جا رہا ہے، زکات ہم پر فرض ہو گئی ہے تو زکات کے احکام کو سیکھیں، جتنی ضرورت ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اگر نہیں سیکھیں گے گناہگار ہوں گے. تو جو ہماری ضرورت ہے اگر ہم اس سے بھی اعراض کریں، اپنی ضرورت کے مطابق بھی دین کو نہ سیکھیں تو اس میں تو ہمارا گناہ ہے. آج ہم شادی بیاہوں میں جا رہے ہیں، دوسری تقریبات میں جا رہے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ وہاں دین کے مطابق عمل نہیں کر پاتے ہم، یا ہمیں معلوم نہیں ہے، یا معلوم کرتے نہیں یا کرنا چاہتے نہیں. زیادہ بات یہ ہے کہ کرنا چاہتے نہیں، معلوم ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو بھائی اعراض کر لو کوئی بات نہیں، اس کو بھی تو خوش کرنا ہے. اور زیادہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے تو یعنی ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ صاحب اگر دین کا علم حاصل کر لیں گے یا حکم معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا، اس لیے معلوم ہی نہ کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بانس ہوگا تو بانسری بنے گی اس سے. تو اس لیے وہ سیدھا سا ایک ہی اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے حکم کو سیکھا ہی نہ جائے، معلوم ہی نہ کرو. جب معلوم نہیں ہوگا تو صاحب عمل کرنے پر ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی. لیکن خوب یاد رکھیے کہ یہ چیز حجت ہے، نہیں ہے ہمارے لیے. معلوم نہ ہونا حجت نہیں ہے، جو چیز معلوم نہیں ہے اسے معلوم کرنا چاہیے. یہ کوئی کافروں کا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ایک ڈھونڈے ہزار ملتے ہیں، بتانے والوں کی کمی نہیں. طلب پیدا کرنی چاہیے ہمیں اپنے اندر، پیاس پیدا کرنی چاہیے. جا جب پیاس پیدا کریں گے تو خود بخود پانی ڈھونڈ بھی لیں گے، لیکن اگر پیاسی نہیں ہوگی تو پانی کیا تلاش کرے گا آدمی؟ تلاش تو وہی کرے گا جس کو پیاس لگ رہی ہوگی، جس کو پیاس ہی نہ ہو تو. لیکن اب چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ زمانہ آ گیا کہ اب پیاس بھی لگائی جاتی ہے، پیاس ہوتی نہیں لگائی جاتی ہے، احساس ہوتا نہیں دلایا جاتا ہے، اور پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے سمجھ لی بات اور سیکھنے کے لیے آ گئے. اب زمانہ تبدیل ہو گیا، پہلے خود آتا تھا پیاسے کے کنویں کے پاس پیاسا، اب جو ہے وہ پانی کو پیاسے کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ لو صاحب پانی پی لو تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، پانی پیا کرو زیادہ. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ صبح سے شام تک 25-30 گلاس پی لو ورنہ تمہارے گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے، پیاس نہیں ہے تب بھی پی لو. تو بہرحال اب زمانہ تبدیل ہو گیا، لیکن میرے عزیز بھائیو ہمیں دین کی طلب تو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اس کے احکام کو بھی سیکھنا چاہیے. پچھلے جمعے میں میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا محرم الحرام کے مہینے کی طرف، اب تو ہم محرم الحرام میں داخل ہو چکے، اس لیے اس ماہ محرم الحرام کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مہینہ، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ شاید حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے قابل احترام ہو گیا، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، تو اس کو خوب سمجھنا چاہیے کہ یہ مہینہ شروع سے قابل احترام، آج سے نہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی بھی 10 محرم کو کنارے پر لگی تھی، اور اسی طریقے سے بہت سارے احکام محرم کے مہینے میں 10 محرم کو خاص طور پر نازل ہوئے، کسی کام سے روکا گیا، کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے جو احکام ایسے ہوا کرتے تھے جو ملت ابراہیمی کی بقایا میں سے ہوتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تک کوئی بات پہنچی اور انہوں نے اس پہ عمل کر لیا، جیسے بہت سی چیزیں تھیں، خطرہ ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، طواف کعبہ ہے، حج ہے، تو یہ چونکہ پہلے بھی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے پہلے بھی ہوتا تھا، اس کی شکل چاہے جو بھی ہو، بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کام کر لیا کرتے تھے جس میں کوئی حرج نہیں ہوتا تھا، جس سے روکا نہ گیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ مکہ مکرمہ میں بھی رکھا، لیکن آپ نے کسی کو وہاں پر رکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ کوئی حکم نہیں تھا. لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی بھی رکھ رہے ہیں، تو آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نبی تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا اور انہوں نے حکم دیا اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے اور میرے بھائی تھے وہ، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم بھی رکھیں، لہٰذا آپ نے خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا. اور اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے ایک صحابی کو باقاعدہ بھیجا اور کہا کہ بھئی آج جو ہے وہ روزہ رکھا جائے، اور جس نے نہیں رکھ جس نے کھا پی لیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں نہ کھائے پیے اب شام تک، یعنی روزے جیسا بن جائے، روزے دار جیسا بن جائے، اور جس نے نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کر لے. تو آپ نے مکے میں فرق یہ تھا کہ وہاں حکم نہیں دیا تھا، مدینہ منورہ میں باقاعدہ اس کو حکمن بھی کہہ دیا کہ روزہ رکھو 10 کا. پھر بعض صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ جو ہے وہ اس دن کو بڑا سمجھتے ہیں، یہود خاص طور پر، تو اس لیے کیا ہم بھی جو ہے روزہ رکھیں گے؟ تو بظاہر اس میں مشابہت ہے کہ چونکہ وہ اس دن کو بڑا سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ بات تو ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی رہی تو نبی تاریخ کا روزہ رکھیں گے. بعض نے اس کا مطلب یہ لیا کہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، 10 کو نہیں رکھیں گے، اور بعض نے اس کا مطلب لیا کہ 10 کو تو رکھتے ہیں، 9 کا بھی رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ ہو. تو بلا شک و شبہ اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے آدمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی تمنا کی تھی بھئی اگر جو ہے مشابہت کا معاملہ ہے تو ہم 9 یا 10 کو یا 10 اور یا 11 کو رکھ لیں تاکہ مشابہت سے نکل جائیں. لیکن یہاں ایک فائدے کی بات عرض کرتا چلوں، حضرت ہمارا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یہود و نصارہ اس زمانے میں اسلامی تاریخ کے مطابق کوئی کام کرتے ہی نہیں. اس زمانے میں اسلامی تاریخ سے متعلق کوئی عبادت انجام نہیں دیتے, اس زمانے میں دیتے تھے. لہذا اس زمانے میں اگر کوئی صرف دس کا بھی رکھ لے گا تو مشابہت پیدا نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ روزہ رکھتے ہی نہیں, بھول بھال گئے سب. تو اس لیے اگر کوئی صرف دس کا بھی رکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو یہ سوچ کے بعد لوگ نہیں رکھتے کہ صاحب دو روزے رکھنے پڑیں گے. اصل میں زمانہ ہے نا الٹا. میں نے عرض کیا صحابہ اکرام سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو سخت گرمیوں کے روزے میں مزہ آتا ہے, سخت گرمیوں کے روزوں میں مزہ آتا ہے کہ جو ہے وہ خوب پیاس بھی لگتی ہے اور خوب جو ہے وہ چلچلاتی دھوپ بھی ہوتی ہے, لیکن چونکہ اللہ کی محبت میں یہ تکلیف اٹھائی جاتی ہے اس لیے ہمیں اس میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے. تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم سخت سردی میں بھی روزہ رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, دو روزے نہ رکھ سکو ایک ہی رکھ لو, کوئی حرج کی بات نہیں, انشاءاللہ اس پر بھی خوب اجر و ثواب ملے گا. اور ساتھ میں اس دن کچھ وہ سادگی اگر کر لی جائے گھر میں, کشادگی کر لی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ سارے سال اللہ تعالیٰ وہ ساتھ عطا فرمائیں. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہید ہوئے تھے 10 محرم کو, تو اس لیے جو ہے وہ یہ مہینہ قابل احترام ہو گیا. یہ قابل احترام شروع سے, البتہ جہاں بہت سے واقعات 10 محرم کو جو ہے وہ سامنے آئے, تو یہ واقعہ کربلا بھی 10 محرم کو ہوا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس میں ہوا. اب لوگوں نے زیب داستان کے لیے اس میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے لگا دی, اور بعض لوگوں کی کیسٹیں اور بیانات سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھڑے ہوئے یہ وہاں پر دیکھ رہے تھے, بالکل جس طرح کمنٹری جو ہے وہ ہوتی ہے اس طریقے سے کہ اب وہ نکلے خیمہ سے, اب وہ نکلا خیمے سے, اور اب یہ چلا اور وہاں سے وہ بڑھا, اور باقاعدہ وہ ایک منظر کشی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہاں موجود تھا, دیکھ رہا تھا سارا کچھ. تو اس لیے بہت سارے واقعات اب لوگوں نے زیب داستان کے لیے بڑھا دیے ہیں. اور تیسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اس محرم کے مہینے میں ذکر شہادت حسین کرنا کوئی ضروری فرض اور واجب نہیں ہے. لوگ ضروری سمجھتے ہیں, ضروری نہیں ہے. بات یہ کہ پورے سال آپ بیان کر سکتے ہیں اس کو. اصل تو ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اصل ہمارے لیے سبق کی کیا چیز ہے. ہم سبق تو لیتے نہیں, اب ہم نے وہ چیزیں لے لیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی خوب کھچڑے بناؤ, اب رات دن جناب پوری قوم جو ہے وہ بھکاری بن گئی, ہاتھوں میں جو ہے انہوں نے کشکول پکڑ لیے, آتے جاتے گاڑی والوں کو روکا, ہاں حلیم کا چندہ, حلیم کا چندہ, ایک ایک دکان والے کے پاس جا رہے ہیں اور جناب چندہ لے رہے ہیں, سبیل کا چندہ, جناب سبیل بنانی ہے ہم نے. ارے بھائی تمہیں عبادت کا شوق ہے, خود اپنے پیسوں سے بناؤ, لوگوں پر یہ بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ جس کو شوق ہے بے شک سارے سال سبیل بنائے, کوئی منع نہیں, لیکن اس مہینے کے اندر تعجب کی بات ہے, عقل کام نہیں کرتی کہ حضرت حسین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, جو آپ کو انتہائی محبوب تھے, وہ تو پیاسے شہید جان دے دیں, ہم شربتوں کے شربت لنا دے چلے جائیں, مٹکوں کے مٹکے پی لیں اور ہمارا پیٹ نہ بھرے صاحب. کہیں روح افزا کا شربت ہے تو کہیں جو ہے وہ جام شیری ہے تو کہیں کوئی اور سا ہے, کہیں کوئی سا ہے, مختلف قسم کے شربتوں کے بھی اقسام, کہیں بادام والا ہے تو کہیں پستے والا ہے مختلف, اور ہمارا دلی بھرتا پی بھی, اور حضور کے نواسے پیاسے جان دے رہے ہیں, بڑی محبت کی بات. وہی بات ہے جیسے آج کوئی کہتا ہے کہ غصے میں روٹی دو زیادہ کھاتا ہوں, تو ایسے ہی بات ہے, غم میں روٹیاں زیادہ تھوڑی کھائی جاتی ہیں, جس کو غم ہو اس کی تو بھوک پیاس بھی اڑ جاتی ہے بےچارے کی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی یہ ساری چیزیں خود ساختہ ہیں, اس میں بس فقط اتنی بات ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی بلا شک و شبہ, الحمدللہ اس کے ہم بھی قائل ہیں. تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے اپنی جان کیوں قربان کی, حق کے لیے انہوں نے اپنی گردن تک کٹا دی, اور اس حالت میں کٹائی کے سر سجدے میں تھا, یعنی اس سے ایسے اندوہناک صورت حال سے دو چار تھے لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے تھے. ہمیں تو ذرا سا پیٹ میں درد ہو سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے, سر میں درد ہوا تو نماز چلی گئی, کہیں جانا ہے شادی بیاہ میں تو نماز چھوڑ دی, سب سے پہلے جو کلہاڑا پڑتا ہے وہ نماز پر. اور وہاں سیدنا حسین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا واقعہ وہ بھی نماز کا ہے, وہ فجر کی نماز میں, اور سیدنا حسین کا واقعہ وہ بھی نماز کی حالت میں. تو جس نماز کو سیدنا فاروق نے شروع کیا تھا حضرت حسین نے اس کی تکمیل فرما دی, اور ہمارا معاملہ بالکل برعکس. وہ حضرات تو یہ تھے, اور حضرت علی ہی کا غالباً ہے کہ ان کے ایک تیر گھس گیا تھا, اور تیر جو ہے وہ نکالنے سے تکلیف ہوتی تھی سخت. کسی نے کہا جب نماز پڑھ لو نکال لینا, پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا لوگ تھے. چنانچہ ایسا ہی کیا کہ نماز کی ادھر نیت باندھی, ادھر کسی نے تیر نکال لیا, پتہ بھی نہیں چلا حضرت علی کو کہ کسی نے تیر نکال لیا. وہ ایسے مستقرق ہوتے تھے, ایسے سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے, یعنی ان کا وہ جو تصور ہے نا احسان کا, کہ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ تصور ہو نماز پڑھتے میں. لیکن اگر یہ تصور نہ کر سکیں تو کمتر درجہ یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ان کا تصور یقیناً اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ وہ اللہ کو دیکھتے تھے نماز میں, اور جب اللہ کے سامنے موجود ہو تو پھر کسی اور چیز کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے, چاہے ان کے جسم میں کوئی تیر نکال لے. یا جیسے ایک صحابی تھا کہ جب نماز پڑھ رہے تھے آگ لگ گئی, پتہ ہی نہیں چلا, ساری آگ بجھ بجھا گئی. اس کے بعد صاحب ان کو کسی نے کہا کہ آپ عجیب آدمی نماز پڑھتے رہے ایسی کہ تو آپ کے گھر کے قریب جو ہے وہ آگ پہنچ گئی, ہم نے اتنی آوازیں تھی. کہا میں نے تو سنا نہیں بھائی, مجھے تو پتہ نہیں. یہ استغراق کا عالم تھا. آج ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں, غور کریں, جو کام جو ہے رہا ہوا ہوتا ہے نماز میں یاد آ جاتا ہے. کسی سے پیسے لینے, کسی کے دینے, دن بھر کا حساب کتاب جو لکھنے سے کھاتا رہ گیا, وہ بھی او ہو فلاں کو دینا تھا بھائی, یاد ہی نہیں رہا. نماز میں سب سے پہلے پوری نماز میں ٹینشن, نماز ختم ہوتے سب سے پہلے جیب سے قلم نکالا, وہ لکھا کہ بھائی اچھا ہوا یاد دلا دی. شیطان چاہتا نہیں کہ بالکل سکون سے تم نماز پڑھ سکو, کچھ نہ کچھ بات ضرور نماز میں یاد دلائے گا. ہماری نمازوں کا یہ حال, لیکن وہ استغراق کا عالم ہوتا تھا, انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. بہرحال اللہ تعالی, یہ سبق حاصل کرنے کی چیزیں تو یہ ہیں. اب دین کے اندر جو زیادتی ہیں وہ یہی ہیں کہ کھچڑے کا کوئی تصور نہیں ہے, سارے سال کھاتے رہو بھائی, لیکن چونکہ یہ عقیدہ ایک غلط رسم کی طور پر ہے اور اس رسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور پھر اس میں جو رزق کی توہین ہوتی ہے, چھتوں سے پھینکا جاتا ہے روٹیوں کے اوپر کھچڑا رکھ کر, جناب وہ پھینک رہے ہیں, کہیں پاپے پھینک رہے ہیں, کہیں جو ہے ڈبل روٹیاں پھینک رہے ہیں, کہیں برگر ٹائپ کے باندھ کے پھینک رہے ہیں, رزق کی توہین پیروں میں آتا ہے. پھر ہر آدمی کو شوق کے ساتھ بریانیوں کی دے کے پکا رہا ہے, جس نے کھا لیا وہ دوبارہ کیا کھائے گا, اس کے سامنے آپ دس چیزیں لا کے رکھ دو وہ نہیں کھائے گا. اگر اسی کھانے کو ہم سارے سال جو ہے وہ پکاتے رہیں, چلو اگر ہمارے پاس اللہ نے وسعت دی ہے تو ہم ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ اسی نیت سے کر لیں کہ صاحب چلو اسالے ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو کھلاتے رہو, کوئی کون منع کرتا ہے. لیکن ایک ہی دن میں یہ سارا کچھ جو کچھ انجام دیا جاتا ہے, نتیجتاً رزق کی بھی توہین ہوتی, اور پھر اس کے بعد جو اور شرکیہ کام ہوتے ہیں, تازیے بنائے جاتے ہیں, ان تازیوں کی شکل و صورت جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روزے کے مطابق بنائی جاتی ہے, پھر اس سے بچوں کو نکالنا, اس پر چھواروں کے ہار اور کھوپرے کے ہار اور فلانے ہار اور یہ ہار, یہ ساری چیزیں وہاں پر لٹکائی جاتی ہیں, اس میں طرح طرح کی جو خرافات. نماز نکلتی ہے تو نکل جائے, لیکن یہ کام ایسا ہے کہ رات دن کھڑے ہو کر مرد اور عورتیں اکٹھی ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں. اور پھر جو خواتین آتی ہیں اور وہ جو ان کے عقائد ہوتے ہیں, منتیں مانتی ہیں باقاعدہ کے ساتھ, تعزیہ پر جو ہے وہ میں نے یہ فرا ہار کھوپرے کا چڑھانا ہے, یہ چھوارے کا چڑھانا ہے, اور اس کے بعد وہ ایک کربلا کی خاک کے نام سے لے کے کمبخت وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ سروں پہ ڈالتے ہیں کہ صاحب یہ جو برکت کے لیے, وہ خاک آلود اپنا سر کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے شرکیہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے گریز کرنا چاہیے. صرف گریز ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی محبت پیار سے سمجھانا چاہیے کہ یہ کام کرنے کے نہیں ہے. کسی کی مجلس کو جو ہے وہ زینت بخشنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور دکھ کی بات یہی ہے کہ تعزیے جتنے بھی سب سنی نکالتے ہیں, تعزیے جتنے بھی ہیں سب سنی نکالتے ہیں, اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں, لیکن وہ سنی جو سن ہو چکے ہیں, سنت سے سنے وہ نکالتے ہیں. اب بتائیے اس میں کون سی شریعت کا جو ہے وہ بھرم اونچا ہو جاتا ہے. وہ کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی ماتم کر رہا ہے, کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں, کہا کہ وہ 1400 سال پہلے حضور کا نواسا شہید ہو گیا تھا. کہیں نے ایک تل ابھی پھر ملی, ابھی پتہ چلا ان کو 1400 سال پہلے شہید ہوئے اور اب یہ ماتم کر رہے. ارے روئیں تو وہ جو قائل ہوں ہم باتیں شہیدوں کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. الحمدللہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیں تم ان کو مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے اس کا. اور ایک جگہ فرمایا بل احياء عند ربهم يرزقون, جو اللہ کے راستے میں اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں وہ زندہ ہیں، بل احیاؤن وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون رزق بھی حاصل کرتے ہیں. اب وہ کس طرح کا رزق حاصل کرتے ہیں یہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. تو ایک طرف تو ہمارا یہ ایمان اور یقین ہو کہ صاحب وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور دوسری طرف جو ہم ماتم کریں، اپنے سر کو نوچے، گریبان چاک کریں، یہ اہل اسلام کا شعار نہیں ہے. منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے پر جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو نوچے یا ماتم کرے یا اپنے گریبان کو پھاڑے یا سینہ کو بھی کرے. تو اس لیے جب یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، جب یہ کام ہو رہا وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنا بھی جائز نہیں، اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے تلدل گھوڑا، اور کہتے ہیں صاحب یہ سیدنا حسین کا گھوڑا ہے، الحیاذ باللہ، وہ شہید ہو گئے گھوڑا زندہ آ جاتا ہے، گھوڑا ابھی تک زندہ ہے، اور پھر اس گھوڑے کے نیچے سے بچوں کو نکالا جاتا ہے. وہ ایک الگ شرک، لوگوں کا یقین یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس گھوڑے کے نیچے سے نکال دو بچہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں. بعض لوگوں کے بچے مرتے ہیں تو وہ یہ ٹوٹکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آزمائش کے طور پر ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کا بچہ جی جاتا ہے، پہلے مر رہا ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ، میں نے ایک خاتون تھی ان کا نام تھا کوڑی اور ایک کا نام تھا روڑی، یہ ابھی بھی زندہ ہیں دونوں کے دونوں، کورنگی میں ہی رہتی ہیں کہیں، تو ہمارے چونکہ علاقوں میں تھی تو ہمیں اس لیے پتا ہے. پوچھا بھائی اس کا نام روڑی کوڑی کیوں ہے، تو کہا بھائی بچے زندہ نہیں ہوتے تھے اس لیے جو ہے نا وہ روڑی پر کوڑی پر پھینک دیا تھا ان دونوں کو پیدا ہونے کے بعد، اور ایک دن جو ہے نا وہیں پر چھوڑ دیا تھا، بس نگرانی کرتے رہے کہ کتا بلی نہ کھا جائے، اور شام کو اٹھا لیا تھا، تو اس کے بعد یہ جی گئے سارے بچے. تو یہ عقیدہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ زندگی نہیں دے دے، کوڑے میں پھینک دو تو زندہ ہو جاتے ہیں، الحیاذ باللہ. تو یہ عقائد اس طرح سے رکھنے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھو پہ، اللہ تعالیٰ تو بتوں کو بھی، جو بتوں کو پوجنے والے کیا ان کو نہیں دیتا، انہیں بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے بت ہمیں دیتے ہیں. انہوں نے الگ الگ بت بنائے ہوئے، کوئی بارش کا خدا ہے، کوئی روٹی کا خدا ہے، کوئی بچے دینے والا خدا ہے، ان کے خدا تو الگ الگ ہیں، سینکڑوں خدا ہیں. اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر ایسا کر بھی لیتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب میں تو فلاں جگہ گیا تھا، وہاں جانے کے بعد میں نے منت مانی تھی، اس کے بعد سے جی میرے بچے جی گئے. لیکن مومن کا کام یہ نہیں ہے، مومن کا کام تو یہ کہ وہ اللہ ہی پر یقین رکھے. نفع اور ضرر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں نفع پہنچانے پر، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور دنیا کی ساری طاقتیں ضرر پہنچانے پر جو ہے وہ تل جائیں، اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہیں، کوئی ادنا کانٹا بھی کسی کو نہیں لگ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. اس لیے ان چیزوں میں خاص طور پر ہمیں اپنے یقین کو پختہ کر لینا چاہیے. اور جہاں تک بھائی شہید کا تعلق ہے، تو بلا شک و شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرات حسنین کریمین ہمارے سروں کے تاج ہیں. الحمدللہ جتنی محبت کسی اور کو ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ہمیں الحمدللہ ان سے محبت اور ان کا احترام ہمارے دلوں میں. لیکن جو بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ سید الشہداء تو حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہیدوں کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ ان کے کلیجے کو نکالا گیا، ان کے دل کو چبایا گیا، ان کی آنکھیں نکال لی گئیں، ان کے کان کاٹ دیے گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا کا یہ کام دیکھا، مسلح کرنا کہتے ہیں اس کو، تو ہندہ نے ایک سب کام کیا، کلیجہ چبایا سید الشہداء، تو ان کو لقب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ عقائد کو اپنے درست رکھنا چاہیے، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، کوئی جو کرنا چاہے کرے، ہم تو آپ سے مخاطب ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے اپنے، کوئی کیا کرتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. آپ جن کو اپنا سمجھتے ہیں تو انہیں تو کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، ان تقاضوں پر عمل ہم کریں. باقی کوئی کیا کرتا ہے ٹھیک ہے، نہ آپ ان سے بحث کریں نہ مباحثہ کریں، اس لیے کہ اس سے کوئی ہم کسی کو منوا نہیں سکتے، لیکن دین کی حقیقت تو ہم بتائیں. اگر وہ مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہمارا کام بتانا تھا، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیکوبت حضور کو سمجھائی دیتے ہیں. اب کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، یہ تو اختیار کی بات اس کی، لیکن جہاں تک ہو سکے ہمارا کام ہے کہ ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم محبت اور پیار کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بتلا دیں. تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، قابل احترام مہینہ ہے، لیکن اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، افطار میں کچھ وسعت گھر میں کر لی جائے، روزانہ اگر چٹنی پک رہی تو آج دال پکا لو بھائی، روزانہ جو ہے وہ دال پک رہی تو آج تھوڑا گوشت بنا لو، انشاءاللہ سارے سارے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائیں۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ کر لیں، جو کرنے کا نہیں اس کو چھوڑ دیجیے، باقی جتنے بھی کام ہیں وہ بس زیب داستان کے لیے ہیں۔ اس لیے ان واقعات کو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بار بار ایسے واقعات، بہادری کے واقعات کو سامنے لاؤ تاکہ اس سے ہمت افزائی ہو، لیکن رونا پیٹنا تو یہ تو بزدلی کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کام جب کرو گے تو اس سے دل میں بزدلی پیدا ہوگی۔ میں نے اس لیے پیچھے جمعہ عرض کیا تھا کہ ہماری جو سن ہجری ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی تو شروع ہو سکتی تھی، پیدائش سے بھی تو شروع ہو سکتی تھی، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ ابتدا جو ہو سن ہجری کی ہمارے سال کی وہ عظیمت کے واقعات سے ہو، کہ بھئی دین کے خاطر اگر دنیا بھی چھوڑنی پڑے، ملک بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اس کو یاد دلاتی رہے کہ دین اصل چیز ہے، دین کو باقی رکھنا اس کی صحیح شکل و صورت کے ساتھ یہ ضروری ہے، اس کے لیے اگر ہمیں قربانی دینی پڑے، اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، بچوں کو چھوڑنا پڑے، تو بہرحال شریعت کے ہاں وہ چیز مطلوب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کیا کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کتنے سے لوگ بےچارے چھوڑ دیے چلے گئے، اور اس کے بعد میں بیوی بچے آتے رہے آہستہ آہستہ، کسی کے آئے کسی کے آئے، آپ ہی نہ سکے بےچارے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اندر عظیمت پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، ہم بہادروں میں شمار ہو، ہمارا بزدلوں میں ہمارا شمار ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائی یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ اس ماہ محرم کے اندر یہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے چاہیے، جو کرنے کے نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تبھی جو ہے اس آیت کے مصداق ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو پورے کے پورے داخل تبھی ہوں گے جب جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں گے، جو کرنے کے نہیں ان کو چھوڑ دیں، تبھی انشاءاللہ ہم اس میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی چیزیں دین میں خود ساختہ پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، میں اس کو ذکر کر دوں، کیا مسئلہ تھا بھائی؟ کون ہے؟ کرسی پر اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سامنے میز رکھ لینی چاہیے اور میز پر پھر سجدہ کر لیں، ہاں ہوا میں تو نہیں، اگر تو کوئی آدمی سجدے پر قدرت ہی نہیں رکھتا تو پھر تو اشارے سے کر لے سب کچھ، مثلا قیام کی حالت میں سب کچھ کر لے، کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا